اللهم صل على رسوله الكريم. کتاب ہے خطبات عارفین، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ، یہ ان کی مجالس و خطبات کا مجموعہ ہے. اس میں سے آج ایک مجلس میں سے کچھ پڑھا جائے گا جس کا عنوان ہے رمضان المبارک ہدایات و تنبیہات. یہ مجلس جمعہ کے روز 23 شعبان 1402 ہجری یعنی 18 جون 1982 میں ہوئی، کیونکہ رمضان سے قبل یہ مجلس تھی، تو رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کے استفادے کے لیے اس میں ہدایات ہیں. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر اللہ نے جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، وہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے. ہم بھی اب شعبان کے آخر میں ہیں، آج شعبان کی 30 تاریخ ہے، آج مغرب سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ اس عالم کے اندر آغاز ہو چکا ہے. جو مرکز ہے ہمارا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، وہاں آج رمضان رات تراویح ہو گئی وہاں پر. اس لحاظ سے اگر اس عالم کا اندازہ لگائیں تو اس عالم کے اندر رمضان کی تجلیات و برکات کا ظہور ہو چکا ہے. اور ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارا رخ کس طرف تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف. مسجد کا رخ کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف. اور خانہ کعبہ کے اندر اس وقت برکات کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. علیحدہ بات ہے کہ کئی اعتبار سے ابھی یا زمانے کے اعتبار سے، فاصلوں کے اعتبار سے ہمارے ہاں چاند نظر نہیں آیا، اس لیے 30 شعبان ہو گئی. ان کی بھی 30 شعبان ہوئی، ان کے ہاں بھی 30 شعبان، پھر رمضان شروع ہوا. ہمارا فرق ہے ایک دن کا. تو باقاعدہ رمضان کا آغاز جو ہمارا تھا وہ آج غروب کے بعد سے شروع ہو جائے گا. لیکن میں تجلیات و برکات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم سب مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف اور دل مدینہ منورہ کی طرف، مجھے لگے نہیں لگے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ خانہ کعبہ کی محبت ڈالی ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہوئی. اس لیے ہمارے دل بھی اس طرف، ہماری نمازوں کا رخ بھی اس طرف. تو جو تجلیات و برکات وہاں پر نازل ہو رہی ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہیں. تو اس لحاظ سے برکات کی تجلیات کا نزول جو ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہماری اس مجلس میں جو ہم جو بزرگوں کے محفوظات پڑھتے ہیں، کبھی قدیم کبھی جدید، 2 ہفتے پہلے سے ہم پڑھ رہے تھے سید جزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے محفوظات جو 545 ہجری کے، پچھلے ہفتے ہم نے انہی کا پڑھا، یہ جدید ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ان کا. مخصوص سب کا ایک رہا، ان مجالس سے جن کو اصلاحی مجالس کہا جاتا ہے، اصلاح سے مراد یہاں دل کی اصلاح ہے. یعنی ہمارا جمع ہونا، ہمارا بیٹھنا اس لیے ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے. یعنی ہمارے دلوں کے اندر وہ نورانی استعداد آ جائے، ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر وہ قوت اور ہمت آئے جو ہمیں اللہ پاک کی طاقت بڑھا دے. اللہ پاک کی نافرمانی سے روک دے، جو ہمارا مقصد زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا بھیجا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر کھل کر سامنے آ جائے، اس کی ضرورت کا احساس دل میں پیدا ہو جائے، اس کو عملی طور پر تیار کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ دل کی اصلاح یہ ہے کہ دل کا اصلی کام یہ ہے کہ ان زمانے کی ان گندی مسموم فضاؤں سے، شہوانی فضاؤں سے بچتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی جو قوت ہے وہ ہمارے اندر ایسی پختہ ہو کہ رہ نہ سکے۔ اب چونکہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ان بزرگوں نے اپنے زمانے کے اندر رمضان سے پہلے اس کے متوجہ کیا تھا، انشاءاللہ ہم بھی اگر توجہ سے اس کو سنیں گے اور اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اس کے اندر جو تاثیر ہے ہمارے دلوں میں اترے گی، اور انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان کی ان تجلیات اور برکات کو وصول کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ تو سماتے ہیں حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرط قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا بھی اس لیے نہیں، یہ اس وقت جو مجلس آپ کے سامنے لگی اس سے خاطر ہے نا کہ ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ توفیق سے ہے، ہمارا بھی اس لیے اسی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے شرط قبولیت عطا فرمائے۔ ہم محض اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، سے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے، ذرا غور کریں جی، اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشیں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے۔ دعا کر لیا کرو، اللہ کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق مل جائے۔ یہ مستقل مانگنے کی چیز ہے، یہ ایک اللہ والے فرما رہے ہیں، عارف باللہ فرما رہے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کر لیا کرو، وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو کس سے ملتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں جس کو جتنی نصیب ہو جائے۔ آپ جس دن بیان فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، کیونکہ جمعے کے دن تھا اور آخری جمعہ تھا، اس طرح ان مجالس سے کلیہ، ان مجالس کا یہ سال ختم ہو گیا، بشرطِ حیات ہم پھر انشاءاللہ تعالی ماہ شوال میں جمع ہوں گے۔ حضرت کیا معمول یہی تھا کہ مجالس جو ہیں رمضان میں نہیں ہوتی، یہ چونکہ ہر جمعے کو عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی اور یہ آخری مجلس ہے، اس لیے ہمارے اب پھر ہم کب جمع ہوں گے سوال کے اندر۔ عزیزو، علم حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے ہے، اس ماہ مبارک میں عمل ہی عمل ہے، یہ غور کی بات ہے۔ عزیزو، علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، دیکھیں رمضان جو ہے یہ مبارک مہینہ محض عمل کے لیے، اس ماہ مبارک میں عمل ہی عمل ہے، یہ ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ یہی رہا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہر طرف سے فارغ ہو کر، یکسو ہو کر اس مبارک مہینے میں عمل کی عمل میں رہیں۔ ہمارے اسلاف نے کر کے دکھا دیا، ہمارے اکابر نے کر کے دکھا دیا، ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا دیا، کہ 11 مہینے سیکھنے کے لیے سیکھو، لیکن اس مہینے میں کیا جو سیکھا اس کو عمل کرو. یعنی یہ مہینہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ایک لمبا زمانہ سیکھنے کے لیے مل گیا ہر سال میں، کہ 11 مہینے کوشش کرو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس مہینے میں کیا کرو؟ کیونکہ یہ مہینہ عمل کے لیے ہے، اس ماہ مبارک میں عمل ہی عمل ہے، اعمال کی تفصیل، فضائل، رمضان اور انوار و انعامات رمضان، بہت کچھ آگے ان کو پڑھے جو پہلے ہم نے پڑھی تھی پچھلے اتوار کو بھی. اگر ان کے مطابق آپ کا عمل ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رمضان شریف کے متعلق ہمارے حضرت مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد مواعظ ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کا مطالعہ کیجئے. ان کے علاوہ فضائل اخراج ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس ماہ مبارک ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ توفیق عمل بھی ہو جائے گی. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے. یہ بات ذرا غور سے اس پر غور کرنا چاہیے. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا، جیسے دوسرے مذاہب ہیں جن میں عبادت کی چند بے سند رسومات کی ادا کر لینے سے مذہب کا حق ادا ہو جاتا ہے. یہ دوسرے مذاہب میں ہیں اور ہم نے بھی یہ سمجھ لیا، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے. فرق ہے، ہمارا دین قرآن و سنت کے تابع ہے، ہمارا دین رسومات نہیں ہے. یعنی ان کی اپنی بنائی رسومات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، بے بنیاد خود بنا کے اس کو سمجھ لیا دین ہے، لیکن ہمارا دین ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا دین قرآن اور سنت کے تابع ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات و ممات بنا کر بھیجا ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور ضابطہ حیات و ممات اور اعلان فرما دیا ہے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی. ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں. یہ بتانا چاہیے، صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں، بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات اور عوامر و نواہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. تلاوت مستقل ہے، اس کا مستقل اجر ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے، اس کی مستقل اہمیت ہے، مستقل نعمت ہے. جیسے گزشتہ اتوار کو بھی ہم نے حضرت کہہ پڑھا تھا کہ کلام پاک کے اندر تو کئی عبادتیں جمع ہو گئی، یعنی اس تلاوت میں بھی عبادتیں ہیں. نظر اللہ کے کلام کی، آنکھیں جو ہے زیارت کر رہی ہیں، نورانیت آ رہی ہے، یہ آنکھ کی عبادت ہو گئی. زبان ان الفاظ کو ادا کر رہی ہے، یہ زبان کی عبادت ہوگی، زبان میں نورانیت آ گئی. ہمارے کان اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، یہ کان کی عبادت ہوگی. ہمارے ہاتھ چھو رہے ہیں اللہ کلام کو، ہاتھوں کی عبادت ہو گئی۔ تو تلاوت کلام کے اندر بھی کتنی عبادتیں ہیں اور کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی روحانیت ہے، یہ مستقل ہے۔ یہی فرما رہے ہیں ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی، بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات، یعنی ہماری زندگی کا پورا ایک ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے، اور جو عوامر ہیں، کرنے کے کام کا حکم ہے کرو، نواہی ہے روکا گیا ہے، جو اللہ نے اس میں ارشاد سنائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر کیا ہے، فرض ہے۔ تلاوت کی برکت اپنی جگہ پر ہے، یہ نعمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف اسی پر قناعت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں کرنے والے اور جن سے روکا گیا ان کو بھی ہم نے کرنا ہے، جس سے روکا اس سے رکنا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا مقرر کردہ ایسا ضابطہ حیات ہے جس کا تعلق دنیا آخر دونوں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے معیار کامل پیش کر دیا۔ آپ نے صرف بیان نہیں فرمایا بلکہ عملی طور پر اس کو اختیار کر کے ہمارے سامنے کا نمونہ پیش کروا دیا۔ تو ہم نے اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو اختیار کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کے مقرر کردہ اس ضابطہ حیات پر، جس کا تعلق دنیا آخر دونوں سے ہے، یعنی جس کا فائدہ یہاں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک کامل معیار پیش کرتی ہے، جس کے مطابق عمل کرنے سے دنیا اور آخر میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ پاک کلام، یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق جو کامل معیار ہے عمل کریں گے تو اس سے اس دنیا کے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی ضابطہ حیات کا نام دین ہے، رسومات کا نام صرف دین، چند رسومات کا نام دین نہیں ہے، مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے۔ پہلے فرمایا نا، اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا، جیسے دوسرے مذہب جن میں عبادات کی چند بے سند رسومات ادا کرنے مذہب کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ، ہمیں تو یہ مکمل ضابطہ حیات دیا، فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین صرف عبادات ہی تک محدود نہیں، صرف عبادات تک ہی محدود نہیں، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکات دے دینے اور حج عمرہ کر لینے دین کا حق پورا ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی کے مقرر کردہ امر و نہی اور بھی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، صرف یہی نہیں ہے، جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا دین یہ پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرے، ایک شعبہ ہے عبادات۔ تو صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے یا زکات دے دینے سے یا حج عمرہ کر لینے سے ان کا پورا حق ادا نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوامر و نواہی ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تعلق عقائد، عبادات، معاملات، معاشر اخلاقیات سے ہے۔ اس طرح دین کے پانچ شعبے ہیں، جب تک ان تمام شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا، نہ ایمان کامل ہو سکتا نہ اسلام۔ انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب اہل محلہ، حکومت، عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں سے بھی ہے۔ یاد رکھیے، حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے۔ عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی و رحیمی سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق کے خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ہے ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے، ان سے معافی نہ مانگ لو گے، ہرگز معاوضے سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بات بہت اہم ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی عبادات میں جو کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی و رحیمی سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، حقوق کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں۔ کیا فرمایا؟ والدین، زوجین، یعنی میاں بیوی کے، یہ دونوں کی طرف ہے، بیوی کے ذمہ میاں کے، میاں کے بیوی کے ذمہ، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب اہل محلہ، حکومت، عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں کے بھی۔ یاد رکھیے، ان حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں جب تک مخلوق کے خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ہے ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے یا ان سے معافی نہ مانگ لو گے، ہرگز مواقف سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بات بہت اہم ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے متعلق بھی ہیں، یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں۔ یہ بات کب کی ہے؟ 1982 کی۔ کیوں جی؟ 1900 آج اس سے زیادہ بدتر ہے یا بہتر ہے جی؟ یہ بڑی کڑھن کے ساتھ فرما رہے ہیں، درد کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں، جن کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ سمجھ لیا ہے۔ ایسے کبائر یعنی کبیرہ گناہ کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، جب تک ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک ان گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں اور توبہ نہیں کریں گے، معاف نہیں ہوں گے۔ گھر گھر ریڈیو، ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، اس وقت سے اب اور کئی گنا زیادہ۔ ایک سب سے بڑی مصیبت آ گئی، انٹرنیٹ اور موبائل، جن کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ آج آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم سب، آپ سب جانتے ہیں۔ گانا بجانا، فوہری ڈرامے اور فلمی گانے رائج الوقت ہو رہے ہیں، سینما، نائٹ کلب، فحاش و منکرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ زمانے کی ضرورت ہے جی، یہ تہذیب ہے اس زمانے کی، اس کے بغیر تو جو گزارا ہی نہیں ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لین دین میں فریب، خرید و فروخت میں بدمعاملگی، چور بازاری کرنا عام طور پر رائج ہے۔ تو آج بھی ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ احساس بھی نہیں کہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے گناہ ایسے رائج ہو گئے ہیں کہ اس میں اس طرح عمومی طور پر ملوث ہیں، لیکن پھر بھی اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے۔ ایسے سنگین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، یعنی ان کو چھوڑا نہ جائے اور سچی توبہ نہ کی جائے، ہرگز لائق معافی نہیں۔ عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈال لیے ہیں کہ اسلام سے کوئی مناسبت ہی باقی نہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام کا صحیح علم حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز زندگی اختیار کرو۔ اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی، رائج الوقت کبائر کی طرف التفات نہ کیا، بلکہ سمجھتے رہے کہ ہم مجبور ہیں، دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں، ہم کو ایسے معاشرہ رکھنا چاہیے، سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم کہاں کے ایسے متقی، یہ شدید غلطی ہے۔ اس خوش فہمی سے توبہ کیجیے، ہم کہاں سے ایسے متقی، سبھی کر رہے ہیں۔ اس خوش فہمی سے توبہ کیجیے، نہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے تو توبہ کیسے کرو گے؟ فرماتے دیکھیے، میرا مشورہ یہی ہے اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان و اسلام ٹھیک کر لو۔ ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے۔ تم مسلم ہو تو کس صورت مسلم ہو، اور مومن ہو تو کیسے مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا، اس کی کیا تشریح کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلم کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے تو معلوم کر لو۔ ورنہ دنیا آخر کے بڑے خسارے میں پڑنے کا دیش ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اللہ والے جو ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، ایک زندگی کا حصہ گزارا ہوا، یہ وصال سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد وصال ہو گیا، تھوڑے سے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوئی، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کی صحبت اٹھائی ہوئی، ایک زمانہ دیکھا ہوا ہے، زمانے کے اندر جو فساد ہے، بگاڑ ہے، اس عہد تک پہنچے ہوئے، بلکہ اسی معاشرے کے اندر سے نکل کر آئے ہوئے، اس لیے یہ پورے اپنے تجربے کو اس پورے وسوع کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں صاحب اقتدار لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تاجروں، دفاتر والوں، عوام الناس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور گھریلو زندگی کے حالات بھی میرے سامنے ہیں۔ سب کے سب شعور اور شعائر اسلام سے بیگانہ بھی ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض و واجب ہے۔ پہلے پتہ تو کرو کہ مسلمان اب ہیں، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ہم مومن ہیں، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تعلیمات تو معلوم کریں۔ اپنے طور پر ہم لگے ہوئے ہیں، ان سارے گناہ میں مبتلا ہیں، کہتے زمانے کے تقاضے ایسے ہیں، اس زمانے میں تو ایسا ہی ہوگا، کیا کریں، مجبوری ہے، ورنہ پنپ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کیجول لگیں گے، انوکھے لگیں گے، اچھوتے لگیں گے، یہ کلچر ہے اس وقت کا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ یہی کہتے رہے، ان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، توبہ تو پھر ہوگی گناہ سمجھیں گے، اس کو تہذیب حاضرہ کا ایک ضرورت سمجھتے ہوئے اسی میں لگے رہیں گے. اس بات پہلی ضرورت کس بات کی ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض و واجب ہے. حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تعلیم الدین، ایک مختصر سی کتاب ہے، مگر اس میں پورا ایمان اسلام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ چھوٹی سی کتاب ہے. دوسری کتاب حیات المسلمین ہے، اس میں بڑی جامعیت ہے، اس کے اندر پورا دین آ گیا ہے کہ مسلمان کا معاشرہ ایسا چاہیے، معاملات ایسے ہونے چاہیے، اخلاق ایسے ہونے چاہیے. کم از کم یہ دو چھوٹی کتابیں ہیں جو آپ کو یہاں بغیر قیمت کے مل جائیں گی. ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے، اور جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں توبہ استغفار کیجئے، جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھتے رہیے. گزشتہ دو سالوں میں بھائی یہاں بھی تقسیم کی ہم نے منگوا کر، جو لوگ بیٹھے تھے ان کو پتہ ہوگا، یہ حضرت نے اپنے ہاں یہ بات کیا فرما دی، یہاں آپ کو کیا مل جائیں گی بغیر قیمت. کیوں کہا یہ؟ ہم نے بھی یہاں بغیر قیمت کی منگوائی تقسیم کر کے، اس طرح ذہن میں رہا نہیں، ورنہ پھر منگوا لیتا. لیکن بغیر قیمت کے یہاں بھی دی ہم نے، پھر جو کتابیں ہماری ہم تو ایسی دیتے ہیں، لیکن حضرت بھی یہاں فرما رہے ہیں اپنا اس زمانے میں کہ یہاں سے یہ آپ کو کتابیں بغیر قیمت کے مل جائیں گی. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ یہ زمانہ تنقید کا ہے. آج کا زمانہ کیا ہے؟ بدگمانی پہلے آتی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے پرانے زمانے کی بات ہے، یہ کہتے ہیں جب میں جاب کر رہا تھا اور نیا نیا دین کی طرف آیا اس وقت، تو دینی کتاب کا تذکرہ ہوتا تو ماحول جو معاشرے میں ہے، یہ مولوی نے کمانے کی لکھ لی بجائے اس کے کہ اچھا گمان کر کے کہ ہمارے فائدے کی کتابیں لکھی گی، کیا کہہ رہی ہے؟ کمائی کا ذریعہ بنا لیے. تو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، معاشرت کیسے کیا ہونی چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ آج کی بات میں ترقی کر کے حضرت کے زمانے میں حضرت کس نے خط لکھا تھا نہیں، اتنا کما لیا بس کرو. کتنی کتابیں لکھی اتنا کما لیا، حالانکہ حضرت نے اپنی زندگی میں ان کتابوں کی کوئی رائلٹی نہیں رکھی تھی. رائلٹی سمجھتے ہیں؟ حقوق کوئی محفوظ سمجھ آتا. یعنی ان اللہ والوں نے ان کتابوں سے اپنی ذاتی منفعت اتنی سی بھی نہیں لی تھی، ایک خیر خواہی کے جذبے سے کہ عوام و ناس اس وقت بالکل نا آشنا ہو گئے ہیں ضروریات دین سے، آشنا تو ہو جائیں. اس لیے حضرت نے بھی اپنے ہاں یہ کتابیں رکھی تھی کہ یہاں سے آپ کو بغیر قیمت کے مل جائیں گی. یہ کتابیں چھوٹی چھوٹی تھیں، بلکہ اس وقت ایک کتاب یہ حضرت خامی حضرت کی چھوٹی کتابوں کا مجموعہ ہے جس کا نام اصلاحی نصاب ہے. چھوٹی کتابیں ہیں یہ، دو چھوٹی کتابیں ہیں، تعلیم الدین اور حیات المسلمین، جس کا حوالہ دیا ہے اس پہ یہ بھی ہیں، تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، لیکن ہماری ضروریات دین ساری اس میں آتی ہے. اس لیے اس کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے اوپر لائبریری بھی ہے آپ سب کے علم ہوگا، جس میں ہم نے سہولت دے رکھی ہے، وہاں رجسٹر رکھا ہوا ہے کہ خود ہی وہاں سے لو لکھ جاؤ اور واپس پہ تو لکھ دو واپس ہو گئی. ایک سہولت ہم نے یہاں دے رکھی ہے اپنے، یہی جو دینی ہمارا سلسلہ ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ آپ لے لیں یہاں سے. آخرت کا معاملہ بھائی بڑا سنگین ہے، جہالت پہ پڑھ کے مطمئن نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک بات کا سوال ہوگا تمہارے معاملات کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اخلاق کی آپ کے بارے میں. جب تک دین کے اجزاء صحیح نہیں ہوں گے، یاد رکھو تمہاری نماز، روزہ، حج، زکاۃ سب بے روح بلکہ بے معنی ثابت ہوتی ہے. پکڑایا جا رہا ہے یا بیدار کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی اپنا اپنا ہم جائزہ خود لے لیں گے. حکومت آپ جائزہ لے لیجیے کہ دین کے ہر شعبے میں ہم کس قدر فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں اور کس کا گناہوں سے بچ رہے ہیں. ہر شخص اپنا جائزہ لے لیں. دین کے پانچ اجزاء ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. انہی پانچ شعبوں سے متعلق احکامات الہیہ کا نام دین ہے جن پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اپنے نبی و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ گراں قدر دولت حاصل ہے کہ عالم امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں. ابتداء آفرینش سے بعثت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے حجت تمام نہیں کی تھی. تدریجن ایمان کی ترقی کے لیے نبی آتے رہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انسانوں پر اتمام حجت فرما دیا اور خود اپنے پاک کلام فرما دیا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یعنی اعلان فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے کامل اور مکمل دین کو کر دیا اور اپنی جتنی نعمتیں بنی انسان کے لیے ضروری تھی یہ سب دین اسلام کے اندر رکھ دی. تو اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی باری تعالیٰ نے جمع فرما دی. یعنی اللہ نے ہمیں یہ ایسی نعمت عطا فرما دی ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب فرماتے آپ نے ایمان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا. اب رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے جو اصل ہے اور موضوع. پہلے تو بات آ گئی نا ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تو پتہ چلے. یعنی ہمارا طرز زندگی کیسا ہو، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ ساری ہماری کیسی ہو شریعت کے مطابق، یہی ہے نا. اب فرماتے ہیں اب اس رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے. فرماتے ہیں میں یہاں رمضان کے فضائل بیان نہیں کروں گا، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا دوسری کتابوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. میں تو اس بات کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات اور رحمتیں کس قدر ہم پر نظر فرما رکھی. ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے. اس ماہ رمضان بار میں نازل ہوا قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے جو ابدی و سرمدی ہے، جس کی مثال عالم امکان میں نہ کبھی تھی نہ قیامت تک کبھی ہوگی. اور دوسرا بے مثال انعام رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر ہے. احادیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم و شان احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں کبھی نہیں ہوا. یہ شب قدر اس سے پہلی امتوں کو کبھی نہیں ملی. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان احسانات کا ظہور ہوتا ہے جو عالم امکان میں کبھی نہیں ہوا. شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے اور 15 شعبان یعنی شب برات کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. شب قدر اور شب برات جو گزر گئی اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں. یہ کیوں کہا فرما بردار؟ آج ہم نے سنا کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں جن کی بھی ہو جائے گی. جیسے نا ایک ستیہ تک جس نے اس کی ایجاد کیا ہے نا وہ جنت میں جائے گا. تو کیوں ساری حقوق کو ٹھنڈک ہو جا رہا ہے؟ نہیں اللہ کا باغی نا ہم. ہاں جی یہ آج کے زمانے کی جو مرضی کہہ دو. اس لیے اس کا اظہار کر دیا. یعنی اس شب قدر میں، شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار یعنی مسلمان ایمان والے جائیں ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ غور کریں, لیکن بعض گناہ اس قدر سخت ہیں ان کی نحوست سے ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ اور مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے. العیاذ باللہ اللہ ہماری خاص فرمائے. احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, وہاں یہ بھی ہے کہ چار سو گناہ معاف نہیں ہوتے. چار سو گناہ معاف, چار شخص میں چار کیٹیگریز آ گئی, چار قسمیں آ گئی. صحابہ رضی اللہ عنہ قربان جائیں کہ حضور سے پوچھ لیا صحابہ کے پوچھنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص شراب کا عادی ہو, دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو, تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور رشتہ ناطا توڑنے والا ہو, چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو, آپ اپنے قطع تعلق کرنے والا ہو. یہ محرومی بہت ہی بڑی محرومی ہے جس کا احادیث نبوی میں ذکر آیا ہے. اب انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص رات سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزے کے ثمرات سے بجز بھوکا رہنے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے شبے دار ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملا. جی روزہ بھی رکھا, مشقت بھی اٹھائی, رات کو جاگے بھی اور ملا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. جو شخص رمضان مبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے اس کی محرومی کا اندازہ زیل کی حدیث سے ہو سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک قدم رکھا فرمایا آمین, دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین, تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ رضی اللہ کو دریافت کرنے پر شاعر فرمایا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے, جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں. میں نے کہا پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا دوسرے درجے پر رکھا تو ان کا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کو ضرور سیکھنا پڑے. میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے وہ جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. جبریل علیہ السلام جیسے مقرر فرشتے کی دعا کیا تھا نا بدعا جی, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین جتنی سخت بدعا بنا دی اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. تیسری بات سب سے پہلی حدیث میں شب قدر کی محرومی اور باقی تین احادیث رمضان کی مہینے کی محرومیوں کا ذکر ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ شب قدر جیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک فرمایا کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس کا کچھ اندازہ نہیں کہ ہزار مہینے کتنا افضل ہے. یہ شب قدر جو صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی, پہلی امت میں کسی کو نہیں ملی, اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو اس سے بڑھ کر بنصیب کون ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی مومن ہو کہ جس کے دل میں رمضان المبارک میں شب قدر میں اپنے کسی عزیز و اقارب اور کسی دوست احباب یا کسی مسلمان سے کینہ بغض ہو. یہ بڑے خوف کی بات ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, اگر عزیزوں سے دوستوں سے کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور دل میں ان سے ناراضگی کی بحث بغض اور کینہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت عامہ چاہتے ہو تو یہ مجاہدہ تو کرنا پڑے گا اور یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بغض ہے ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے، اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور کسی وجہ سے ناراض ہیں تو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو والدین کو راضی خوش کرے، ورنہ اس کا وبال دنیا آخرت میں ضرور ہوگا۔ تو بھائی یہ مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ کام تو کر لیں، زیادتی کی ہے تو معاف کر دیں، یعنی زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، زیادتی ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ آپس کے تعلقات کی صفائی کے لیے ایک ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سنیے۔ اعلیٰ اولا تو یہی ہے کہ بالمشافہ معافی تلافی کر لی جائے۔ اگر بالمشافہ معافی کی ہمت نہیں پاتے تو دل کو سمجھائیے کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، مجھے بھی اس کی معافی مغفرت کی رحمت کی ضرورت ہے، میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں، اسے معافی مانگ لوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ اگر یہ روبرو زبانی نہیں کر سکتے تحریر یوں لکھ دو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قید لگا دی ہے، بھائی ہمارے اور تمہارے تعلقات میں ناگواریاں ہیں جن کا ہم کو بھی خلق ہے اور تم کو بھی خلق ہوگا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے لیے تم ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں اور آپ کے دل میں میری طرف سے ناگواری ہو تو للہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ بھائی یہ تو کر سکتے ہو، یہ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو معاملہ صاف کرنا ہوگا ورنہ شب قدر کی شایان شان قدر نہ ہوگی، رمضان مبارک کے فضائل رہ جائیں گے اور تم تمام برکات سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ بھی ہو دل کو صاف اور معاملے کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی طرف سے کام کر لیا، اس شخص نے معاف نہیں کیا تو تم انشاءاللہ بڑی زبان ہو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب فریق ثانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اگر اس کو بھی توفیق ہوگی تو وہ بری ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر تم سے کوئی معافی مانگتا ہے تو معاف نہ کرو تو وہ بری ذمہ ہو گیا اور تم سے معاوضہ ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں معاف کیا۔ اس معاملے کو ضرور صاف کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت ہمارے عوام کی یہ حالت ہے کہ دوسرے مذہب کی طرح ہم نے بھی اپنے اسلام کو رسمی مذہب سمجھ لیا، اس بنا پر اپنی فہم کے مطابق رمضان المبارک کو بس اتنا سمجھ لیا کہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات کو تراویح قرآن شریف سن لیا اور صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی، تو بھائی رمضان کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے۔ رمضان شریف کا مرتبہ بہت بلند ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے کہ رمضان شریف کے برکات حاصل ہوں، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ بھی صدر ہوتے رہتے ہیں، آنکھ بھی بہکتی رہتی ہے، زبان بھی بہکتی ہے، غیبت بھی ہوتی رہتی ہے، دل بھی بہکتا ہے، ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فضول اور لغ اعمال میں وقت صرف ہوتا رہتا ہے۔ ایسے روزے کو حدیث شریف میں فاقہ کہا گیا، ابھی ہے تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہیں اور سحری بھی کھائی جا رہی ہے، افطار بھی ہو رہا ہے اور نگاہیں کیا ہے بہک رہی ہیں، جو چاہو دیکھ لو، کان بھی بہک رہے ہیں جو چاہو سن لو، زبان بھی بہک رہی ہے، گالی گلوچ غیبت عام، دل بھی بہک رہا ہے، گندے ناپاک خیالات چل رہے ہیں، فضول لغ افعال۔ ایسے روزے کو کیا فرمایا حدیث شریف میں، کیا یہ ایسا روزہ بھی کس کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے اور احساس بھی نہ ہو، ایسی کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک آنکھیں زبان دل اور آزاد جوارے سب پاک نہیں ہوں گے روزہ بے جان بے روح ہوگا. اور روزہ پر اللہ تعالیٰ جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور روزہ دار کی جو اجر عظیم رکھوں سے محروم رہتی ہے. اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں, ہم روزہ رکھ لیا, اس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تم پر رمضان شریف کے انوار برکات تجلیات کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی موعودہ انعامات احسانات تم کو کیسے حاصل ہوں گے, بلکہ رمضان کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی بجائے اندیشہ ہے کہ الٹا مواقع ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی سنے میں تو عظمت یہ بقدری کی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو ان کی محبت عظمت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دل میں کتنا ذوق و شوق رکھتے ہو, اپنی وضاحت لباس پوشاک رہن سہن میں سنت کا اتباع کرتے ہو, اسلامی تہذیب و معاشرہ اور شعور و شعائر اسلام کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہو. مگر افسوس, ہم نے کفار و مشرکین, فساق و فجار اور یہود و نصارہ یعنی مبغوزین اور ضالین کا معاشرہ اختیار کر رکھا ہے. ہمارے دلوں میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے, لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس ہے اور نہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے. اگر ہمارے پر خاطر کا جواب نہیں تو پھر بتاؤ اس مبارک مہینے ہمارے ایمان میں کیسے تقویت آئے گی, ہمارے دلوں میں کیسے عبادات کا نور آئے گا, ہماری روحانیت کیسے ترقی کرے گی, ہمارا تعلق مع اللہ کیسے قائم رہے گا, رمضان المبارک کے برکات ثمرات انعامات احسانات ہمیں کیسے نصیب ہوں گے, شب قدر کی تجلیات انوار کا ہم کو کیسے ظہور ہوگا. ان سب باتوں پر غور کرنا چاہیے. اگر سال بھر کے 11 مہینے بلکہ ساری عمر بھی گزشتہ غفلت میں گزری, بے حیائی بے غیرتی بے شرمی اور حکم عدولی میں مشغول رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں پھر موقع عطا فرما دیا ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنی زندگی کے جو لمحات بھی حاصل ہیں, جو فرصت عمر ملی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ابھی نصیب ہیں. مولا کریم کے رحم و کرم کو طلب کرنے کا ابھی وقت موجود ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ والے اللہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, کیسے سنبھال رہے ہیں, نقشہ سارا کھینچ لیا ہمارا اور کتنا گھنونا ہے اور کتنی مکروہ اس کے اندر جو ہمارا حال ہے, اب اس میں سے پھر مایوسی سے نکال رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں جس میں آج ہم مغرب میں داخل ہو جائیں گے, بلکہ میں کہتا ہوں داخل ہو چکے ہیں, میں نے پہلے عرض کیا نا ہمارا رخ کہاں ہے, خانہ کعبہ کی طرف, وہاں برکات شروع ہو گئی. ہمارے دل کہاں, مدینہ کی طرف, وہاں برکات شروع ہو گئی. تو اس عالم کے اندر تو نزول شروع ہو گیا نا, ہم محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کے لیے اعلان ہو رہا ہے اور عفو اور مغفرت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے اور بہت محبت کے ساتھ فرمانے الہی ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو غور سے سن لیں, یعنی یہ فرمانے الہی کتنی محبت کے ساتھ ہے کہ اے میرے وہ بندو, غور کرو ذرا, یہ نبی سے خطاب نہیں ہے, کسی ولی سے خطاب نہیں ہے, کسی نیک بندے سے خطاب نہیں ہے, اے میرے وہ بندو. سبحان اللہ, کیسی کریم ذات ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو زیادتیاں کی ہیں, ان کو میرے فرمان کون فرما رہے ہیں؟ پھر بھی قدر نہ کریں, اتنا ظلم کر کے اپنی جانوں پر بالکل اتنا بے حیائی, جو کچھ بتایا اس کے بعد بھی خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو, بال یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. بال یقین کون فرما رہے ہیں؟ واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا اعلان ہے, اس کی قدر کرو. اللہ کے لیے اب بے حسی اور غفلت کو دور کر لو, غیر ضروری امور تعلقات آج سے ختم کر لو. اب یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ, یعنی توبہ استغفار سے اپنے دل میں پاکی حاصل کر لو. کتنا بڑا خطاب ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اعلان ہے, پھر سن لیں ذرا. اب تو چند گھڑی ہیں, دن نہیں ہیں اب تو, بلکہ ہیں. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو, بے یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. واقعی تو بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کتنا بڑا ہے, اس کی قدر کرو. اللہ کے لیے اب بے حسی غفلت کو دور کر لو, غیر ضروری امور اور تعلقات آج ہی سے ختم کر دو, اور یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے ان مبارک دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ, اور توبہ استغفار سے اپنے قلب کی پاکی حاصل کر لو, اور اللہ تعالیٰ توفیق طلب کر لو, اور تہیا کر لو, اور عزم کر لو کہ ان 30 دن تک, یعنی اس مبارک مہینے کے 30 دنوں میں ہر طرح کے معاشی سے پرہیز کریں, نافرمانیوں سے بچیں گے, آنکھوں اور زبان کی حفاظت کریں گے. دیکھیے اب یہ توبہ کے الفاظ بھی سن لیے, اللہ کا اعلان بھی سن لیا, کیوں جی اتنی بڑی بشارت بھی سن لی, اب اس کے لیے کہیں جانا پڑے گا توبہ کرنے کے لیے؟ کہیں جانا پڑے گا؟ نہ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے. عیسائیوں کے اندر ہے کنفیشن, کہ پادری کے پاس جاؤ, اس کو کچھ پیسے دو, اور پھر اس کو بتاؤ کہ میں نے گناہ کیا ہے, وہ اللہ سے معاف کرا دے گا. یہ ان کی من گھڑت چیز ہے. ہمارے اللہ نے ایسی کوئی شرط, بلکہ گناہ کا اظہار بھی سخت ناپسند ہے, تشہیر سخت ناپسند ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. ابھی اسی وقت اسی جگہ پر اپنے دل کے اندر سے آپ اللہ کے سامنے نادم ہو کے معافی مانگ لیں, ابھی معافی لیں. اتنی کریم ذات ہے, کیا بال یقین اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے فرما رہے ہیں توبہ استغفار سے قلب کی پاکی حاصل کر لو, ابھی کر لو, اور اللہ تعالیٰ توفیق طلب کر لو, اور تہیا کر لو, عزم کر لو کہ اب جو 30 دن آ رہے ہیں جو آج شام سے ہمارے لیے شروع ہو جائیں گے, اس میں ہر طرح کی معاصی سے پرہیز کریں گے, ہر گناہ سے بچیں گے, نافرمانی سے بچیں گے, آنکھوں کو اور زبان کو بچائیں گے, ان کی حفاظت کریں گے. کیوں جی, کر لی سب نے جی؟ اس طرح اگر آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ اس کی پوری برکات اور ثواب حاصل کریں. اچھی طرح سمجھ لیجئے, بغیر اس کے کچھ حاصل. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے پھر درد سے بات فرما رہے ہیں, بڑی ضروری بات ہے یہ بھی ذرا. درد کے ساتھ فرما رہے ہیں. یہ 82 کی بات ہے حضرت کے ارشاد سے ہے, لیکن آج حالت اور بگڑ گئی. فرماتے ہیں عورتوں کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, عورتوں کی آزادی اور بے راہ روی کا ایک ایسا سیلاب آ چکا ہے, الامان الحفیظ, اور ہمارے آپ کے قابو سے باہر ہو گئی. اب تو اللہ تعالیٰ اس امت پر اور قوم پر رحم فرمائے. ہماری تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تباہیاں آئی ہیں اور جو جو ملک برباد ہوئے ہیں وہ عورتوں کی بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی, گانا بجانا, ایش و عشرت, ناچ و رنگ, لہو و لب کی باتوں سے برباد ہوئے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, اور مسلمانوں پر بھی تباہی آئی. اللہ بچائے, ہمارے ملک میں اب وہی انداز ہے, وہی آثار شروع ہو گئے. یہ تو 82 میں آثار کہہ رہے ہیں, اب تو ہو گیا. عورتوں کی آزادی کا یہ عالم ہے, پہلے برقع اتارا, بالکل بے محابا آزاد ہو گئی, بے حیائی بے شرمی سے پہلے سر کھلا, پھر بازو کھلے, پھر پیٹ کھلا, رنگین کپڑے پہنے بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی ہر شعبے میں دوش بدوش ہو رہی ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ ایسی عورتوں کو فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تمام مخلوق ان کو لعنت بھیجتی ہے, اور یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی توفیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے. کیونکہ گناہ ہی یہ بڑی سنگین بات ہے, یہ تو ایسا سیلاب آ چکا ہے جس پر مرد بھی راضی ہے. مطمئن ہے اور عورتیں مطمئن ہیں, انا للہ انا الیہ راجعون. اور لطف یہ ہے کہ ایسی عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شرع کاموں سے توبہ نہ کریں گی ان کا نماز روزہ کسی کام نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعلان فرمایا ہے کہ روزے کے لیے واجب ہے وہ تمام کبیرہ گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی سے بچے. جب تک یہ نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا. کامل ہونا کیا اندیشہ ہے, ایمان قائم بھی رہے گا یا نہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سمایا ہے کہ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے, تو بے شرمی بدخوئی کی بات ہے, بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے. اب بتاؤ, بلکہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے الحیا من الایمان, یعنی شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے. اگر شرم و حیا رخصت ہو گئی تو پھر ایمان کی کہاں خیر. پھر غضب یہ کہ بے پردگی, بے غیرتی, بے شرمی, بے حیائی, گناہ کبیرہ, گناہ نہیں سمجھاتا. کہتے ہیں یہ تو راج وقت چیز ہے, آج کے آج کی تہذیب معاشرہ اسی طرح ہے, تو کیا تمہارا ایسا کہنے سے قانون الہی بدل جائے گا؟ اس کا وبال بھی گھر گھر دیکھ رہے, نہ چین نہ سکون, نہ امن نہ عافیت, طرح طرح کے مصائب, نئی نئی مشکلات, پریشانیاں اور بیماریاں, الامان الامان. اور شامت اعمال کا ایک ہماگیر وبال ہے جو آج ساری قوم پر طاری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے قہر سے, اپنے غضب سے. یہ معمولی بات نہیں کہ احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کرو اور قبائر کا ارتکاب کرو اور سمجھو کہ یہ تہذیب حاضر ہے. آج کل کا تقاضا یہی ہے, ہم مجبور ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. تم سمجھ لو کہ مجبوری سمجھ کے خوشی کرو, مگر اللہ کے غصے اور غضب سے نہیں بچ سکتے. کبیرہ گناہ کرنے کے بعد, عصیان و طغیانیوں کے بعد, اور اس پر اصرار کرنے اور جری رہنے کے بعد, اس کو ترک نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کیسے نجات اور مغفرت کی امید رکھ سکتے ہو؟ بلکہ اندیشہ کہ توفیق توبہ ہی کی طلب نہ کر لی جائے. عیاذ باللہ, دیکھو ہوش میں آ جاؤ اور سمجھ جاؤ, رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دھواں دار بارش کی طرح برستی ہے. توبہ کر لو, گناہوں کو ترک کر دو, رمضان المبارک جیسے برکت رحمت کے مہینے میں توبہ استغفار سب قبول ہونے کا وعدہ خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ کے جوش رحمت کو دیکھو، فرماتے یہ میرا مہینہ ہے، اس کا اجر میں دوں گا. صاحب ایمان کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما دیا، ماہ رمضان کو اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. سنو، یہ مہینہ اس لیے مخصوص کر لیا کہ جتنی بھی نعمتیں اور رحمتیں باری تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے تھے، ان کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور ان کی امت پر جتنا رحم فرمانا چاہتے تھے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں عطا فرما دیا. اب بد نصیب وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس ماہ مبارک سے فائدہ نہ اٹھائے. اس ماہ مبارک میں تین اشرے ہیں، ایک رحمت کا، دوسرا بخشت کا، تیسرا دوزخ سے نجات کا. اب تصور کرو اور خیال میں لاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز ہے جس کی تمہیں حاجت ہو. تین اشرے ہیں نا، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا عذاب سے نجات کا. آپ تصور کرو اور خیال میں لاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز ضرورت ہے جس کی تمہیں حاجت ہو. بزرگان دین کہتے ہیں کہ رمضان کے تین اشرے آگے بھی تین طرح کے ہیں. ایک تو وہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، متی بندے ہیں، جن کے کوئی گناہ کا بوجھ ہی نہیں، ان کے لیے تو رمضان شروع ہوتے ہی رحمت و انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ اشرہ ان کے لیے کیا ہو گیا. دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت سے مغفرت ہو جاتی ہے. یہ کیا گیا شبے، یہ اشرہ مغفرت آ گیا. چلو ایک اشرہ رکھ لیا، نفس پر انہوں نے جبر کیا، سحری افطاری کی اہتمام میں ہے، اور پورے دن میں اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے بھی بچایا روزے کی برکت سے، کیونکہ مشق تو ہی کرائی گئی ہے نا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جائز خواہشات سے نفس کو روکا، کھانے سے روکا، پینے سے روکا، بیوی کی جائز خواہش سے روکا. اور اس کے ساتھ جو اندر میں قرآنی قوت آئی نفس کو قابو کرنے کی، تو نگاہوں کو روکا اور کانوں کو روکا اور زبان کو روکا اور دل کو روکا، یعنی نافرمانی بچے رہے ہیں، تو اس کی برکت سے کیا شریعت کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور تیسرے وہ ہیں جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد فراق کا اخلاق سے مغفرت ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، تو بھائی ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو کہ اللہ پاک اپنے مہینے ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس پہ غور کر لو، یعنی ان کے احکامات پر نظر کرو. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک نے اپنی مرضیات اور نامرضیات کی تفصیل بیان فرما دی ہے، ان کو مستحضر کر لو، یاد کر لو، سامنے لے آؤ اپنے. اور اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں جن اعمال کے اعمال صالحہ کے ثمرات اور برکات کی وضاحت فرما دی، ان کو سمجھو، اختیار کر لو، اور اپنی اہلیت استعداد کو درست کر دو. اللہ کی رحمت کا طلبگار بنو اور اپنے کو اللہ کی رحمت مقصد کے قابل بنا لو، اور دعا کرو کہ یا اللہ یہ آپ کا مہینہ ہے تو پھر ہم کو اپنا بنا لیجیے. آپ خود ہی فرما رہے ہیں یہ آپ کا مہینہ ہے، پھر ہم کو کیا بنا لو، اپنا بنا لیجیے. اور ہم سے اب تک جو بھول ہو گئی، ہم جو غفلت میں پڑے رہے اور قبائل میں مبتلا رہے اور فسق و فجور میں گرفتار رہے اور غیر قوموں کا تمدن اختیار کیا اور مشرکین، کفار، یہود و نصارہ، مغضوبین و ضالین کی وضع خطا، لباس پوشاک اختیار کی اور اپنی شامت اعمال سے غافل رہے، ہم کو اب معاف فرما دیجئے اور ان سب گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ کے معاملے عورتیں ہوں یا مرد، سب ہوشیار ہوتے ہیں. اگر اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں بننا چاہتے ہو، پھر اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنا رہنا سہنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، لباس پوشاک سب بنا لو. عورتوں کے لیے صاف واضح ہدایات موجود ہیں، مردوں کے لیے واضح کھلے احکام ہیں، اللہ کا قانون جاری ہو چکا، عالم امکان میں کسی کی مجال نہیں کہ قانون الہی کو بدل سکے. جتنے صغائر و کبائر ہیں سب کو ترک کرو، گزشتہ پر توبہ کرو اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے عجز و انکار سے معافی مانگو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مورت بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسان تم پر آئیں گے. پھر شب قدر آئے گی جس پر پاکی اور صفائی کے ساتھ شب قدر نازل ہوگی، اس کا درجہ کیا پوچھتے ہو؟ عالم انسان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. شب قدر ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر اس کے لیے ہزاروں ایمان والے جانے بھی قربان کر تو کم ہے. شب قدر کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ بھائی ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اب تو چند گھڑیاں ہیں، اگر چند گھڑی اسی میں گزار لیں تو مجھے امید غالب ہے کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے یا جو اور جہاں جہاں سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رابطہ بھی ہے نا، لائف جا رہا ہے نا پورا، ان سب سے کہ اسی مجلس میں سب نے دل کی گہرائی سے اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی. کیوں جی، مانگ لی نہیں مانگ لی؟ اور عزم کر لیا ہوگا کہ یہ 30 دن جو آ رہے ہیں ان مبارک دنوں کے اندر ہم ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکیں گے، ہماری نگاہ نہ بہکے، ہمارے کان نہ بہکیں، ہماری زبان نہ بہکے، ہمارا دل نہ بہکے، اپنے سارے اعضاء جاؤ کو ہم نافرمانی سے روکیں گے. دل تو ابھی پاک کر لیا ہے، اور بھائی جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی اس سے معافی مانگ لیں، یا کسی نے زیادتی کی اس کو ہم معاف کر دیں، تو انشاءاللہ اس توبہ کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اب جب ہم داخل ہوں گے اس مبارک مہینے کے اندر تو اس کی برکات کو وصول کرنے کے لیے ہمارے دل میں استعداد آ گئی. پھر دیکھیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بھائی اپنے دل کی استعداد کو، صلاحیت کو درست کرنے کے لیے ہماری جو مجلس ذکر کی جس کے لیے ہم آئے ہیں، اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ بھی تقویت حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ذکر کی مجلس میں اسی نیت و جذبے سے شریک ہوں. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ان بزرگوں نے بھی رمضان میں مجلس نہیں رکھی تھی، کیوں؟ عمل. لیکن چونکہ اس زمانے کی فضائیں زیادہ مصوم ہیں اس لیے مجلس ہم بند نہیں کرتے، یہ مجلس ویسے چلے گی اتوار کے دن بھی، اور بلکہ روزانہ ہمارے یہاں جو تراویح پڑھتے ہیں تراویح کے بعد چھوٹی سی مجلس یہ بھی ہو جائے کرے گی انشاءاللہ اللہ کی ذریعے. اس کے علاوہ میں نے ملاقات جو ہے بہت ہی مختصر رکھی ہے، کیونکہ یہ مہینہ کیا فرمایا؟ عمل کا ہے. میری بھی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. میں نا 11 مہینے سیکھنے کے لیے مہینہ کیا ہے؟ عمل. تو اپنی وساط پر کوشش کرتا ہوں اس کے اندر بھی، اور قرآن سے زیادہ مشغولی. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ مختصر سا فون بھی کو بہت ہی اہم تو مختصر سی بات پوچھیں تاکہ میں بھی یکسور ہوں، آپ بھی یکسور ہیں. اگر کسی کی ملاقات کے لیے آنا بھی ہے تو مختصر سے وقت کے لیے آئیں، اور وہی جو میرے اوقات ہیں، مغرب کے بعد تو بالکل نہیں کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، اثر کے بعد مختصر یا صبح 10:30 12 اس میں بس آئیں، میں اپنے کام میں لگا رہوں، آپ بیٹھ کے وہاں تھوڑا سا اللہ اللہ کر لو، ذکر کر لو، بس اس میں برکت آ جائے گی. باقی ہم سب کوشش کریں اس مبارک مہینے کی ان برکات کو یکسوئی سے وصول کرنے کی. عزم کر لیں کہ نمازیں ساری جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ. کیوں جی، عزم کر لیں، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا پروگرام کرنا پڑے گا نا. پھر اس مبارک مہینے میں چونکہ نفل جو ہے فرض کے برابر ہے، اس لیے نوافل کی کثرت ہو، تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، پھر قرآن کی تلاوت زیادہ. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن، پھر کچھ وقت نکال کر ذکر قلبی بھی کریں، اس سے انشاءاللہ تقویت ملے گی، قوت بڑھے گی، استعداد بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، اور باقی اذکار بھی جو ہیں اللہ پاک سے توفیق مانگے تو انشاءاللہ اللہ ہمت دیں گے. اپنے دنیاوی مشاغل کو کم کریں، جو چھوڑ سکے وہ چھوڑ کے یکسو ہو جائیں، جو چھوڑ نہ سکے کم کریں، یعنی کچھ اوقات ضرور نکالیں اس روحانیت کے لیے، اپنی روحانی اندر روحانیت کو بڑھانے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہمت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جیسا بیج ڈالیں گے انشاءاللہ سارا سال دعا ملے گی. جس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے اس کو چھوڑنے کی اس وقت ہمت کر لیں، تھوڑا زور لگانا پڑے گا، اللہ دعا میں انشاءاللہ عطا فرما دیں گے. اللہ سے مانگیں اس مبارک مہینے کو اللہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لانے کا ذریعہ بنا دے. وہ انقلاب کیا ہے کہ ہماری بقیہ زندگی جو ہے بالکل گناہوں سے پاک گزرے. دیکھیں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعا میں اس کا اہتمام فرماتے تھے، اللہ مرحمنا بے ترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، اللہ مرحمنا بے ترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا. اللہ ہم تو رحم فرما کے ہمیں ایسی ہمت دے کہ گناہوں کو ہم ترک کر دیں، کب تک؟ جب تک باقی رہے. ہم کبھی ایسے چل رہے ہیں نا، کبھی گڑے ہاں؟ تو یہاں مانگا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ سے مانگے کہ اس لیے کہا گیا ان 30 دنوں کے اندر عزم کر لے کہ گناہوں سے پاک گزاریں گے انشاءاللہ. اگر 30 دن میں اپنے نگاہوں کو کنٹرول کر لیا، اپنے کانوں کو کنٹرول کر لیا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، اپنے دل کو کنٹرول کر لیا، اور اپنے آپ کو کھلے ہوئے گناہوں سے بھی، یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ میں نے جو کہا نا نگاہ کا ہی چھپا ہوا ہے، کانوں کا چھپا ہوا ہے، دل کا چھپا ہوا ہے، یعنی چھپے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے اور بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے دل کے اندر وہ نورانی استعداد بڑھے گی، وہ قوت آئے گی، پھر باقی ماحول میں آ کے بھی بچنے کی. تو یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ اپنے اندر میں قوت مزاحمت حاصل کریں ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اپنا ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، ذکر ہمارا وہی جو ذکر قلبی معروف و مشہور ہمارا روزانہ ہیں، بلکہ ہر حلقے میں اس کی تلقین کی جاتی ہے، یعنی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. فتبارک اسم ربی کا، رب کا اسم بڑا متبرک ہے، اس کو اپنے دل میں نقش کر کے اس کی دل میں تکرار کر لیں، آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ دیں کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ خوشنما حروف کے ساتھ، اور دل میں ایک نورانیت آ رہی ہے کیونکہ فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو ہم دل میں اللہ کی یاد بسائیں گے تو اللہ پاک متوجہ ہوں گے، تو دل میں نورانیت آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل کو روحانی قوت ملے گی، دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھے گا، ہر اطاعت کی طرف، ہر نافرمانی سے رکے گا. تو دل کے اندر تصور سے دیکھتے ہوئے لفظ اللہ، اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار محبت سے اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہماری رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے. جب اس کا دھیان خیال رہنے لگے گا تو اس کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا، اس سے حیا آئے گا اور اس کی اطاعت کی رغبت پیدا ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. يا معذرین خلافہ مطالقین سب کو یا اللہ اپنی کمال بات بتا یا اللہ معذر اس کے گھر والوں کو صحت نصیح تھا اپنا کمال تعلق مار کر نصیح رشتے داروں کو سب کو دین و دنیا کی بنائیاں نصیب کرنا یا اللہ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا نہ قدری سے ہم سب کی حفاظت کرنا نہ قدری سے ہم سب کی حفاظت کرنا اصل طریقے سے یا اللہ ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ توفیق عطا فرمانا امت مسلمہ کے حال پر فرما یا اللہ جگہ جگہ مسلمان کے اقدامات کر رہی ہے مسلمان کروں گی یا اللہ یہ سب گناہوں کی وجہ سے یا اللہ یہ سب خوشیوں کے اعمال ہے یا اللہ ہمارا اپنا قصور ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا گیا ہے یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اس سے قرار ہے یا اللہ یہ شام کے اعمال ہے یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ حالات دیتے ہیں ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کی ان گناہوں سے توبہ کرنے کی یا اللہ توبہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ اپنے قبول فرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما وہ اس لائق نہیں تھی کہ قبول فرما جو ہمارے بڑے بوڑھے دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مدد فرما جو حیات ہے ان کی مدد فرما یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دین پر چلنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما دینی حمیتیں دینی غیرتیں نصیب فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کا یا اللہ ہمارے دل میں ذوق کو شوق کر فرما یا اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما ہماری اس مسجد کو یا اللہ اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا یا اللہ یا حاضرین حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جو جائز حاجتیں ہیں یا اللہ کو قبول منظور فرما یا اللہ ہماری عورتوں کو بچوں کو پھولوں کو سب کو صحیح معنی میں اپنا کرنا جو نہیں مانگنا چاہیے تو مانگنے سے درد جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بھی مانگا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.